گزشتہ سبق میں علم الفرائض کے بارے میں میں نے آپ کو لکھوانا شروع کیا تھا بھائی کہ مال وراثت کس طرح تقسیم کیا جائے گا، کن کن کون کون لوگ وارث ہیں، ترتیب کے ساتھ وہ بیان ہو رہے تھے. پانچ اقسام بیان ہو چکی بھائی، چھٹی قسم لکھیے آگے بھائی، جلدی جلدی لکھیے بھائی. چھٹی قسم ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے، اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے یا مندرجہ بالا قسموں میں سے، یا مندرجہ بالا قسموں میں سے کوئی نہ ہو، یا مندرجہ بالا قسموں میں سے کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو مال مل جائے گا، تو ذوی الارحام کو مال مل جائے گا. ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ ہیں، جو ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ ہیں. جو ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ ہیں مثلا خالہ، ماموں، بھانجا، بھانجی، نواسا، نواسی، نواسا، نواسی، پھوپھی، پھوپھی، بھتیجی وغیرہ. نمبر سات مولا الموالات. مولا الموالات اگر مذکورہ بالا قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو، اگر مذکورہ بالا قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو مولا الموالات کو مال مل جائے گا. تو مولا الموالات کو مال مل جائے گا. مولا الموالات وہ شخص ہے یا یوں لکھیں عقد موالات اسے کہتے ہیں، عقد موالات اسے کہتے ہیں کہ ایک مجہول النسب شخص، کہ ایک مجہول النسب شخص کسی دوسرے شخص سے، کسی دوسرے شخص سے یہ عقد کر لیتا ہے، یہ عقد کر لیتا ہے کہ اگر میں مر گیا، کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد، تو تو میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث تم ہوگے، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث تم ہوگے۔ اور اس کے بدلے زندگی میں اگر مجھ سے کوئی جنایت، کوئی جرم ہو گیا، کوئی جنایت ہو گئی اور مجھ پر کوئی زمان آیا، زمان ضاد کے ساتھ ہے، اور مجھ پر کوئی زمان آیا تو وہ تم ادا کرو گے، تو جب یہ مجہول النسب شخص مر جائے، اور اس کا اور کوئی وارث نہ ہو تو عقد کے مطابق اس کا سارا مال مولا الموالات کو ملے گا، یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا، نمبر آٹھ، مقر له بالنسب على الغير، بھائی مقر له بالنسب على الغير، یہ پہلے سمجھ لو، ادھر دیکھو بھائی، ایک آدمی کسی کے لیے اپنے سے نسب ثابت کرتا ہے، مثلا کہتا ہے فلاں شخص میرا بیٹا ہے، کسی کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے، اور جس کے بارے میں کہا وہ مجہول النسب تھا، اس کے نسب کا بھی پتہ نہیں، ہے، اور وہ اتنی عمر کا ہے کہ اس کا بیٹا بن ہو سکتا ہے بھائی، تو اور وہ مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی میں کیا ہوں، وہ قبول کر لیتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، تو اب وہ اس کے بیٹا ہوا اور اب اسے وراثت میں بیٹے والا حصہ ملے گا۔ تو اس آدمی نے جو اقرار کیا تھا غیر کے لیے، تو کیا اس غیر کا نسب اس نے کسی اور سے ثابت کیا تھا یا اپنے سے ثابت کیا؟ اپنے سے ثابت کیا بھائی، لیکن بعض اوقات انسان کسی کا نسب غیر پر ڈالتا ہے، مثلا ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، کیا کہا؟ یہ میرا بھائی ہے، معلوم ہوا کہ وہ اپنے پر نسب نہیں ڈال رہا، بلکہ کس پر نسب ڈال رہا ہے؟ اس کا اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی کی اولاد ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ یہ میرے چچا ہیں، معلوم ہوا وہ کس پر نسب ڈالنا چاہتا ہے اس شخص کا؟ اپنے دادا پر بھائی، کس پر؟ دادا پر۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب لکھئے بھائی، مقر له بالنسب على الغير وہ شخص ہے کہ جس کے نسب جس کے لیے نسب کا اقرار کیا جائے غیر پر کہ جس کے لیے نسب کا اقرار کیا جائے غیر پر مثلا زید نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے مثلا زید نے ایک مجهول النسب شخص کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے معلوم ہوا زید اس کا نسب اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے معلوم ہوا زید اس کا نسب اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے یا مثلا زید کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا چچا ہے معلوم ہوا زید اس شخص کا نسب اپنے دادا پر ڈالنا چاہتا ہے یا اپنے دادا سے ثابت کرنا چاہتا ہے معلوم ہوا زید اس شخص کا نسب اپنے دادا سے ثابت کرنا چاہتا ہے حالانکہ زید کے والد اور دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی تصدیق کے بغیر یہ نسب ثابت نہیں ہو سکتا لہذا یہ مجهول النسب شخص ان زید کے والد یا دادا کا وارث تو نہیں بنے گا لیکن زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے لہذا زید کے مرنے کے بعد مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی قسم نہ ہو تو مقر له بالنسب على الغير زید کا وارث بنے گا نمبر نو موسیٰ لہو بجمیع المال موسیٰ لہو بجمیع المال, وہ شخص ہے, موسیٰ لہو بجمیع المال وہ شخص ہے جس کے لیے میت نے اپنے سارے مال کی وصیت کی تھی, جس کے لیے میت نے اپنے سارے مال کی وصیت کی تھی. اور وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے. اور وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے. لیکن اگر مذکورہ بالا آٹھ اقسام میں سے کوئی قسم بھی موجود نہ ہو, لیکن اگر مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی بھی قسم موجود نہ ہو تو پھر موسیٰ لہو بجمیع المال کو سارا مال دے دیا جائے گا. تو موسیٰ لہو بجمیع المال کو سارا مال دے دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وصیت ہم نے ثلث میں نافذ کرنا تھی, لیکن ثلث میں, اور پھر باقی دو ثلث وارثوں کو دینے تھے, لیکن پہلی آٹھ قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, نہ ذوی الفروض ہیں, نہ عصبات نسبیاں ہیں, نہ عصبہ سببی ہے وغیرہ, جو آٹھ قسمیں پہلی ذکر ہوئی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اسی موسیٰ لہو بجمیع المال کو کیا کر دیا جائے گا؟ سارا مال دے دیا جائے گا. نمبر دس ہے بیت المال. نمبر دس بیت المال. اگر پہلی نو اقسام میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو, اگر پہلی نو اقسام میں سے کوئی بھی قسم موجود نہ ہو, تو پھر سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. تو پھر سارا مال بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا, اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جب شرعی بیت المال موجود نہ ہو, جب شرعی بیت المال موجود نہ ہو, تو میاں بیوی میں سے جو زندہ ہو تو میاں بیوی میں سے جو زندہ ہو باقی مال بھی اسی پر رد کر دیا جائے گا, باقی مال بھی اسی پر رد کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو نو قسموں میں سے کوئی قسم موجود نہ ہو تو پھر بیت المال کو دیں گے, یا نو قسموں میں سے کوئی ایک قسم تو تھی لیکن مال پھر بھی بچ جاتا تھا تو پھر باقی کس کو دیتے ہیں؟ بیت المال کو. لیکن اگر شرعی بیت المال موجود نہ ہو تو پھر میاں بیوی میں سے اگر کوئی موجود ہے, ایک کا انتقال ہوا اور ایک زندہ ہے, تو اسی پر پھر رد کیا جائے گا اور باقی مال اسے دے دیا جائے گا. الگ سطر لکھیے بھائی. موانع ارث، موانع 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 ارث، الف را سا الف را سا، الف کے نیچے زیر حمزہ ڈال دیں، موانع ارث بھائی، یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہوتی ہیں، وہ چار چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں، نمبر ایک غلام یا باندی ہونا، غلام یا باندی ہونا، نمبر دو قتل، نمبر دو قتل، نمبر تین اختلاف دین، نمبر تین اختلاف دین، نمبر چار اختلاف دارین، نمبر چار اختلاف دارین، لکھ لیے چاروں بھائی جی؟ اب تفصیل ان میں سے ہر ایک کی لکھیے، نمبر ایک کیا تھا؟ غلام یا باندی ہونا، غلام یا باندی ہونا، اگر وارث غلام یا باندی ہو، اگر وارث غلام یا باندی ہو تو وہ وراثت سے محروم رہے گا، تو وہ مال وراثت سے محروم رہے گا، کیونکہ غلام اور باندی میں مالک و وارث بننے کی اہلیت ہی نہیں، کیونکہ غلام و باندی میں وارث و مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں، دوسرا ہے قتل بھائی، اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہو، اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہو تو اس صورت میں وہ وراثت سے محروم رہے گا، نیز ہر قتل مانع ارث نہیں ہے یا مانع وراثت لکھ لیں، ہر قتل مانع وراثت نہیں ہے، بلکہ مانع وراثت وہ قتل ہے، جس میں قصاص یا کفارہ آتا ہو، بھائی لکھ لیا بھائی، اب ذرا ادھر توجہ کرو بھائی، دیکھو اگر ایک ہے وارث ایک ہے مورث، جو میت ہے وہ مورث ہے، وہ مال وارث بنانے والا ہے بھائی، مال وراثت چھوڑنے والا ہے، تو مورث کو اگر وارث نے قتل کیا تو اب اسے مال میراث نہیں ملے گا، مثلا بیٹے نے اپنے والد کو قتل کیا ہے اور بیٹا تو وارث بنتا ہے تو اب وہ مال وراثت سے محروم رہے گا، اس لیے کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اسی لیے اس نے قتل کیا ہے تاکہ مجھے یہ مرے اور مجھے جلدی سے مال مل جائے، لہذا اب شریعت نے فیصلہ دے دیا کہ اب اس کو مال دیا ہی نہیں جائے گا بھائی، مال نہیں دیا جائے گا، اور نیز بتلایا کہ ہر قتل مانع وراثت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ قتل مانع وراثت ہے جس میں کیا آتا ہو، قصاص یا کفارہ آتا ہو. آپ پڑھ چکے ہیں قتل کتنی قسم پر ہے, پانچ قسم پر ہے, قتل عمد, شبہ عمد, خطا, شبہ خطا اور قتل بسبب بئی. تو ان میں سے بعد میں آپ نے پڑھا تھا قصاص آتا ہے, بعد میں کفارہ آتا ہے, اور بعد میں نہ قصاص آتا ہے اور نہ کفارہ آتا ہے. جی آگے لکھیے بھائی, تیسری چیز جو مانع تھی وہ ہے اختلاف دین. اختلاف دین یعنی دین مختلف ہوں. اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہو, اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہو تو بھی وارث مال وراثت سے محروم رہے گا. تو وارث مال وراثت سے محروم رہے گا. مثلا مرنے والا کافر تھا اور اس کا بیٹا مسلمان. مثلا مرنے والا کافر تھا اور اس کا بیٹا مسلمان. اب یہ مسلمان بیٹا کافر باپ کا وارث نہیں بنے گا. اب یہ مسلمان بیٹا کافر باپ کا وارث نہیں بنے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اختلاف دین. البتہ کفار کے درمیان اختلاف دین کو نہیں دیکھا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کفار, ایک باپ یہودی ہے بیٹا عیسائی ہے, پھر بھی وہ وارث بنیں گے بھائی. کفار میں اختلاف دین نہیں دیکھا جائے گا. اگر وارث اور مورث دونوں کافر ہیں تو پھر اختلاف دین سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, کیونکہ الکفر ملت واحدہ, کفر سارا ایک ہی ملت ہے, ایک ہی دین ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی میں مرتد کا حکم بھی آ گیا بھائی. مرتد بھی وارث نہیں بنتا بھائی, کیونکہ وہاں بھی کیا ہوا, دین کیا ہے مختلف ہے بھائی. تو مرتد میں بھی اہلیت نہیں ہے, وہ وارث نہیں بنتا. مرتد کا بھی لکھ لو حکم بھائی, مرتد بھی وارث نہیں بنتا. چوتھا بیان ہوا تھا اختلاف دارین, وہ لکھیے بھائی. اختلاف دارین, وارث اور مورث اگر دونوں الگ الگ دار میں رہتے ہیں, یعنی الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں, اگر وارث اور مورث دو الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں اور ان دو ملکوں کے درمیان دشمنی ہے, کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے, دشمنی ہے, کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے, تو اب اب بھی وارث وراثت سے محروم رہے گا. تو اب بھی وارث وراثت سے محروم رہے گا کیونکہ دونوں کا دار یعنی وطن الگ الگ ہے. کیونکہ دونوں کا دار یعنی وطن الگ الگ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلاً بھائی دیکھو, کافر باپ ہے اور کافر ہی بیٹا ہے, ایک ایک ملک میں رہتا ہے, دوسرا دوسرے ملک میں رہتا ہے, اور ان دونوں ملک فرقوں کے درمیان دشمنی ہے، بھائی حالت جنگ میں رہتے ہیں، ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں یا لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے اور کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے بھائی، تو آپ باپ کافر باپ مر جاتا ہے تو اس کا کافر بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ دونوں کے دار کیا ہیں الگ الگ ہیں بھائی. لیکن یہ یاد رکھیے، لکھ لیں، لکھیے بھائی لکھیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اختلاف دارین مانع وراثت ہے، مانع وراثت ہے صرف کافروں کے لیے، مانع وراثت ہے صرف کافروں کے لیے. اگر وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں، اگر وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں تو الگ الگ دار میں ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، تو الگ الگ دار میں ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. مثلا ایک دار الحرب میں ہے، ایک دار الاسلام میں ہے اور ہیں دونوں مسلمان، تو پھر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. مثلا ایک دار الحرب میں ہے اور ایک دار الاسلام میں، تو دار الگ الگ ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ اچھا، تو یہ 10 اقسام بھی بیان ہوئی وارثوں کی، اور پھر جو چیزیں وارث ہونے سے مانع ہیں جس کی وجہ سے وارث وراثت سے محروم رہتا ہے، وہ 4 چیزیں بھی بیان ہو گئیں بھائی. اب آگے لکھیے ذوی الفروض کی تفصیل، عنوان ہے بھائی ذوی الفروض کی تفصیل. آپ جانتے ہیں بھائی، آپ نے پڑھا کہ ذوی الفروض 12 افراد ہیں بھائی، ذوی الفروض 12 افراد ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کے حصوں کی تفصیل بیان ہوگی. آپ نے پڑھا ذوی الفروض 12 افراد ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کے حصوں کی تفصیل بیان ہوگی کہ کس کو کس حالت میں کتنا مال ملے گا ترکے میں سے، کہ کس کو کتنا مال ملے گا ترکے میں سے. سب سے پہلے لکھیے باپ کے احوال، باپ کے احوال. باپ کی 3 حالتیں ہیں بھائی، باپ کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 ذوالفرض، ذوالفرض. نمبر 2 ذوالفرض و عصبہ، نمبر 2 ذوالفرض و عصبہ، ذوالفرض و عصبہ. عصبہ عین صاد کے ساتھ ہے، عین اور صاد. نمبر 3 عصبہ، نمبر 3 عصبہ. باپ کی کتنی حالتیں ہوئی ہیں بھائی وراثت کے اندر؟ تین صورتیں، کبھی وہ صرف ذوالفرض بنتا ہے، کبھی ذوالفرض کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے، اور کبھی صرف عصبہ بنتا ہے. بھائی لکھیے آگے، تفصیل یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ، کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ میت کے بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے، میت کے بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو، پڑپوتے وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو، تو باپ کو اس کا حصہ یعنی سدس ہی ملے گا. تو باپ کو اس کا حصہ یعنی سدس ہی ملے گا. اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی، اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی، پوتی یا پڑپوتی وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو، اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی، پوتی یا پڑپوتی وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو، تو اس صورت میں باپ کو سدس بھی ملے گا. تو اس صورت میں باپ کو سدس بھی ملے گا. اور وہ عصبہ بھی بنے گا. اور وہ عصبہ بھی بنے گا. یعنی باپ ذوالفرض بھی ہوا اور عصبہ بھی اس صورت، یعنی باپ ذوالفرض بھی ہوا اور عصبہ بھی اس صورت میں، اس صورت میں. چنانچہ پہلے باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ دے دیں گے مال میں سے، تو پہلے باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ دے دیں گے، پھر بیٹی یا پوتی وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا، پھر بیٹی یا پوتی وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو مال باقی بچے گا، اور جو مال باقی بچے گا وہ بھی عصبہ ہونے کی بنا پر باپ لے لے گا، وہ بھی عصبہ ہونے کی بنا پر باپ لے لے گا. تیسری حالت بھائی، اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ صرف عصبہ بنے گا. تو باپ صرف عصبہ بنے گا. اب اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ نہیں دیا جائے گا. اب اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ باقی ذوی الفروض میں، بلکہ باقی ذوی الفروض میں مال تقسیم کرنے کے بعد باقی ذوی الفروض میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ باپ کو، جو کچھ بچے گا وہ باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا، وہ باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا۔ نمبر دو ہے جی احوال جد، احوال جد یعنی دادا پردادا وغیرہ، یعنی دادا پردادا وغیرہ۔ دادا پردادا وغیرہ کے بھی وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں، دادا پردادا وغیرہ کے بھی وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیے، البتہ یہ یاد رکھیے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا، اور دادا کے ہوتے ہوئے پردادا محروم رہے گا، اور دادا کے ہوتے ہوئے پردادا محروم رہے گا۔ کیونکہ علم میراث کا قانون ہے، کیونکہ علم میراث کا قانون ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے، کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ، زال کے ساتھ ذل واسطہ محروم رہتا ہے، ذل واسطہ محروم رہتا ہے۔ لکھ لیا بھائی؟ بھائی دیکھیے، والد کی تین حالتیں بیان ہوئیں، ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا تو اس کا والد اس کا وارث بنے گا، لیکن اس کی تین حالتیں ہیں، بعض اوقات وہ صرف ذوالفرض بنے گا، بعض اوقات وہ ذوالفرض بھی بنے گا اور ساتھ ساتھ عصبہ بھی بنے گا۔ عصبہ بتایا تھا جو باقی بچنے والا سارا مال لے جاتا ہے اسے عصبہ کہتے ہیں، تو بعض صورتوں میں وہ ذوالفرض بھی بنے گا اور عصبہ بھی، اور ذوالفرض ہونے کی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ بھائی کتنا حصہ؟ تو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور عصبہ ہونے کی بنا پر اگر کچھ مال بچ گیا باقی ذوی الفروض میں تقسیم کرنے کے بعد تو وہ باقی مال بھی باپ کو مل جائے گا، اور بعض صورتوں میں صرف وہ عصبہ بنتا ہے اور سمجھ میں آیا، اور اس وقت پھر اسے وہ ذوی الفرض نہیں، جب ذوی الفرض نہیں تو اسے چھٹا حصہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ باقی وارثوں باقی وارث جو باقی ذوی الفروض ہیں ان میں مال تقسیم کر دیں گے، اور جو کچھ باقی بچے گا وہ سارا کون لے لے گا؟ میت کا جو والد ہے وہ لے لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور کس حال میں ذوی الفرض ہوگا؟ بتلایا تھا اگر میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا نیچے تک کوئی ایک موجود ہو، میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ ان میں سے کوئی بھی موجود ہو، تو پھر اس صورت میں باپ صرف کیا بنتا ہے؟ ذو الفرض بنتا ہے۔ عصب بیٹا سب سے قریبی عصبہ ہے، جب وہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے باپ پھر عصبہ نہیں بنے گا، تو جب بیٹا موجود ہے یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا نیچے تک، بھائی جہاں تک بھی نسل چلی جائے، ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد میں سے بھائی موجود ہے کوئی، بھائی سمجھ میں آیا، یعنی بیٹے کی اولاد میں سے درمیان میں کسی کے عورت کا واسطہ نہیں آ رہا، کسی بیٹی وغیرہ کا واسطہ درمیان میں نہیں، تو اس صورت میں پھر کیا ملے گا؟ بھائی باپ صرف ذوالفرض بنے گا، اسے صرف کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ عصبہ نہیں بنے گا، عصبہ وہ بیٹا یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا وہ بن جائے گا، تو باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے اور ذوی الفروض کو بھی ان کے حصے دے دیں گے، اور جتنا مال باقی بچے گا سارا وہ بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا جو زندہ ہے وہ لے جائے گا. اور اگر باپ جب میت کا انتقال ہوا تو اس کا باپ بھی زندہ ہے، بیٹا کوئی نہیں زندہ، بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی نہیں، البتہ بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی وغیرہ میں سے کوئی زندہ ہے تو پھر اس صورت میں باپ ذوالفرض بھی بنے گا اور عصبہ بھی بنے گا، کیونکہ قریبی عصبہ بیٹا تھا یا بیٹا کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اب کون عصبہ بن جائے گا؟ باپ عصبہ بن جائے گا اور ذوالفرض بھی وہ بنے گا. تو پہلے اس کو چھٹا حصہ دے دیں گے، باقی سارے وارثوں کو جو ذوی الفروض ہیں انہیں ان کے حصے دے دیں گے، اور جتنا مال اگر بچے گا وہ سارا کس کو دے دیں گے؟ والد کو، عصبہ ہونے کی بنا پر دیں گے. تو وہ ذوالفرض بھی ہوا اور عصبہ بھی ہوا. اور بعض صورتوں میں باپ عصبہ بنتا ہے، یعنی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ پڑپوتا وغیرہ، نہ بیٹی ہے نہ پوتی پڑپوتی وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں باپ صرف عصبہ بنے گا، ذوالفرض نہیں بنے گا. اور عصبہ اب ذوالفرض اگر کوئی اور ذوی الفروض میں سے ہے ان میں مال تقسیم کر دیں گے، اور جتنا مال باقی بچے گا سارا والد لے جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد دادا کے پردادا کے احوال بھائی، یاد رکھیے جد سے مراد صرف دادا نہیں ہے بلکہ دادا، پردادا، لکڑ دادا، اوپر جہاں تک چلا جائے سلسلہ بھائی ان کو، اور ان کی بھی وہی تین حالتیں ہیں جو باپ کی تھیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ سارے بھی اب ہیں باپ کی طرح ہیں، لیکن اس میں ایک قیمتی ضابطہ جو یاد رکھنے والا وہ یہ کہ واسطے کے ہوتے ہوئے ذوالواسطہ محروم رہتا ہے. بھائی دیکھو، میت کے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی زندہ دادا بھی زندہ، آپ بتائیے دادا کا مرنے والے سے جو تعلق ہے وہ بغیر واسطے کے ہے یا درمیان میں باپ کا واسطہ آ رہا ہے؟ باپ کا واسطہ آ رہا ہے، اور باپ بھی اس وقت زندہ ہے، تو اب واسطے کے ہوتے ہوئے وہ جو واسطے والا تھا یعنی دادا، واسطے والا، تو باپ ہوا واسطہ اور دادا کیا ہوا؟ واسطے والا، یعنی ذل واسطہ ہوا. تو واسطے کے ہوتے ہوئے جو ذل واسطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محروم. اب ایک شخص سے انتقال ہوا، اس کا باپ بھی زندہ ہے دادا بھی زندہ ہے، تو واسطہ موجود ہے، لہذا وہ جو ذل واسطہ ہے دادا اسے کچھ نہیں ملے گا، باپ کو سارا مال مل جائے گا. اگر باپ نہ ہوا تو پھر دادا کو مل جائے گا، لیکن دادا کے ساتھ ساتھ پردادا بھی زندہ تھا تو پردادا کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اب دادا جو بیچ میں واسطہ ہے وہ موجود ہے، اور واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ کو کچھ نہیں ملتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.